العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ مومن کی یہ آیات چل رہی ہیں آیت نمبر 13 ہے جو آج سے ہم درس شروع کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ہے یریکم آیاتہ جو اپنی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں بتلاتا ہے وینزل لکم من السماء رزقا اور آسمان سے تمہارے لیے اللہ رزق نازل کرتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنی کبریائی کو اپنی نشانیوں کو طرح طرح کی ہر چیز اللہ کی نشانی کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی بڑائی کی اللہ وحدہ لا شریک کی نشانی نہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بار بار یہ بات بتاتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی اطاعت کی طرف آئے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالے فرمایا ہو الذی یریکم آیاتہ وہ اللہ وہ ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے وینزل لکم من السماء رزقا اور اللہ وہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے آسمان سے رزق نازل کرنے کا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں دنیا میں رزق بناتی ہیں زمین ہے رزق پیدا ہوتا ہے جانور ہیں ان سے انسان دودھ حاصل کرتا ہے گوشت حاصل کرتا ہے طرح طرح کی چیزیں ہمارے اور آپ کے استعمال میں آتی ہیں پرندوں کی چیزیں آتی ہیں تو وہ تمام چیزیں ان کا ذریعہ تو اللہ آسمان سے ہی بھیجتے ہیں پانی کو آسمان سے بھیجتے ہیں دھوپ اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے ہیں اگر آج دنیا میں دھوپ ختم ہو جائے انسان تو سردی سے مر جائے آسمان سے سورج تھوڑا سا اپنے معمول کے فاصلے سے ہلکا سا نیچے ہو جائے تو دنیا جل بھن کر بھسم ہو جائے اب دیکھیں گرمی پڑ رہی ہے آج کل تو لوگوں کے کیا حالات ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں یہ جب سردیاں آتی ہیں تو انسان سردی سے ڈرتا لیکن ایک حد سے زیادہ سردی بڑھ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو حیات ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان سے رزق کو بھیجتے ہیں وہ تمام چیزیں نازل کرتے ہیں اتارتے ہیں جو در حقیقت دنیا میں انسان کے رزق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وما يتذكر الا من ينيب فرمایا اللہ تعالیٰ نے غور وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ در حقیقت کس کے لیے ہو رہا ہے یہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوقات کے لیے ہو رہا ہے. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ان نشانیوں سے صرف وہی انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے، وہی انسان غور و فکر کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. ہم جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے کتنی دنیا کی چیزیں ہماری خدمت کے لیے لگائی ہیں. جانور ہیں وہ دودھ دے رہے ہیں، ان کے گوشت ہیں، سورج ہے، ہوائیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے. کون سی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہے؟ یہ درخت ہیں، کون سی چیز کا کیا فائدہ ہے؟ جب انسان ان چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ آپ کا جو حکم ہے میرے سلام کو. اور عقل کی بات بھی یہ ہے، جو سوچنے کی بات ہے، جب کوئی آپ پر احسان کرے آپ اس کے احسان مند ہوتے ہو نا. دنیا میں اگر کسی نے ہمارا کوئی کام کر دیا، ہم اس کام کو ایک عرصے تک یاد رکھتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، ہمارے ساتھ نہ کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کر دیا. آپ بھی اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ یا اللہ کہ انسان نے میرے بچوں کے ساتھ، میرے فلانے کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. انسان اس کو بھولتا نہیں. اور ایک ذات وہ ہے جو صبح اٹھنے سے لے کر رات تک، رات سے لے کے صبح تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، موت کے بعد بھی اس کے احسانات ختم ہی نہیں ہو رہے ہمارے اوپر. قدم قدم پہ اس کے احسانات ہیں، ہر لمحے اس کے احسانات ہیں. تو کیا ہم اس کی ناشکری کرتے رہے؟ عام انسانوں کو تو شکریہ ادا کریں، اور جو ہر وقت ہمیں دے رہا ہے، ہر لمحے دے رہا ہے، اس کا ہم شکریہ ادا نہ کریں. میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے سر سے لے کے پیر تک، جس کو کہا جاتا ہے عالم اصغر چھوٹی دنیا، ہمارے علماء اس کو نام دیتے ہیں. انسان کا جو جسم ہے نا، عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے. اس میں ہمارے کتنے اعضاء ہیں، کتنی رگیں ہیں، کیا پورا ایک نظام اللہ نے انسان کا رکھا. وقت پہ بھوک لگنا، وقت پہ پیاس لگنا، پھر وقت پر غذا کا مہیا ہو جانا، وقت پر کھانے پینے پانی کی چیزوں کا مہیا ہو جانا، اس کا ہمارے جسم میں اتر جانا، اس کا حصول، ایک جہان ہے. کوئی ایک رگ انسان کی اگر اوپر نیچے ہو جائے، الامان والحفیظ، انسان اپنی ساری دولت خرچ کر دے اس کے پیچھے، تب بھی اس کو چلنا پڑے. کتنے ہم پڑھتے ہیں کہ جی گردن ہے اس کے رگ ذرا سی دب گئی ہے، کمر ہے اس کی رگ دب گئی ہے، فلانا ہو گیا یوں ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی یہ خراب ہو گئی، پھر دیکھو کیسی تکلیف پیش ہے. کتنے ہم ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں، تکلیف ہے الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ذات وہ ہے جو آپ پر مسلسل احسانات کیے جا رہے ہیں، بغیر کسی تفریق کے کہ کون سی نسل، کون سے علاقے، کون سے ملک آپ کا تعلق ہے، کون سے مذہب سے آپ کا تعلق ہے. آپ اللہ کی نہ مانو تو بھی اللہ دے رہا. قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ میں، میرے نزدیک اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو میں کافر کو پینے کا پانی بھی نہ دیتا. اتنی اللہ کے نزدیک دنیا بے حیثیت چیز ہے. ہمارے اور آپ کے نزدیک اس لیے اس کی حیثیت ہے کہ ہم لوگ ایک دنیا میں رہتے ہیں، باہر کا تو ہمیں پتہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے کے بعد انسان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بس میری بات مان لو، میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، میرے احکامات پر عمل کر لو، میرے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر قوم میں بھیجے گئے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجے، ان کے احکامات پر عمل کر لو، بس اور کوئی مطالبہ نہیں. اور اللہ پر ایمان لیا، رسول پر ایمان لیا، ان کی تعلیمات پر ایمان لیا. وما يتذكر الا من ينيب، اللہ اپنی نشانیاں دکھلا کر فرماتے ہیں کہ ان سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون، تم لوگ خالص اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کو پکارا کرو. فادعوا الله، تم اس کو پکارو اللہ کو، مخلصین له الدین، خالص اس کے لیے ہو کر، اس کے لیے خالص ہو جائے. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر لوگ کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے. جیسے ہمیں کون اچھا سمجھتا ہے مسلمانوں، ہم جب اپنے دین پر عمل کرتے ہیں ہر آدمی ہمارے مخالف ہو جاتا ہے، دنیا ہمارے مخالف ہے، دنیا کو ہماری ہر چیز پہ تکلیف ہے. ہم جب قرآن پاک کی بات کریں تو دنیا کو تکلیف، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کریں تو دنیا کو تکلیف، ہم جب شریعت کے احکامات کی بات کرتے ہیں تو دنیا کو تکلیف، ہم جب اپنے معاشی نظام کی بات کریں تو دنیا پریشان، ہم جب اسلامی سزاؤں کی بات کریں تو دنیا پریشان، ہر ایک کو ہماری ہر چیز پہ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میراث کے حصے بنائے تو دنیا کو اعتراض کہ آپ نے بیٹے کو یہ کیوں دے دیا، بیٹی کو یوں کیوں دے دیا، بیوی کو یہ کیوں دے دیا، اتنا کیوں دے دیا. ولو کری ہل کافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے فضل اللہ، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر اس کو ہی پکارتے رہو، اگرچہ کافر تم سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، تیرا کافر لوگ ناراض، لیکن اللہ نے دین اسلام کی ہر چیز میں ایک وقار ایک شوکت رکھی. جب مسلمان اپنے دین کو اپناتے ہیں نا تو دنیا متاثر ہوتی، جب رمضان آتے ہیں دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان روزے رکھ رہا ہے، چلتا ہی نہیں چلتا، ساری دنیا سے آپ کو مبارکباد کے پیغامات آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے چاہے وہ عیسائی ممالک ہوں چاہے دوسرے مذاہب کے مسلمان ممالک ہوں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا رمضان شروع ہو گیا صاحب، اب مسلمان روزہ رکھے گا، ہے نا جی، تراویاں پڑھے گا، اور ایک اس کی عید ہے، بقرعید آتی ہے تو دنیا کو جا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی مسلمان اب قربانی کریں گے، حج جب آتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کا کوئی اجتماع ہو رہا، دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کہاں ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ حج ہے، ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں مسلمان حج کر رہے ہیں. اللہ نے اسلام کی ہر چیز میں وقار رکھا، اللہ نے ہر چیز میں ایک شوکت رکھی ہے، اللہ نے ہر چیز میں مسلمانوں کی ایک عزت رکھی ہے. کافر ناراض ہوتے ہوتے رہے اس کو کیا، وہ پہلے کون سے خوش تھے آپ سے، کبھی کسی زمانے میں خوش رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں تم ان کی پرواہ کرتے ہو، اللہ کو پکارو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، دین اسلام پر عمل کرو. بس ایک پادری مسلمان ہوا، مجھے باہر لوگوں نے واقعہ سنایا، پتہ نہیں یورپ کے کون سے ملک کا واقعہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے یہ واقعہ بہت سنا. اس پادری نے مسلمان ہو کر لوگوں سے یوں کہا، مسلمانوں سے، کہ دیکھو جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم تمہاری برائیاں تو بہت کرتے تھے مسلمانوں کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں آپ ہیں آپ لوگوں کی کہ اس سے ہمارا دل کے اوپر اثر ہوتا تھا، تو اس چیز کو تم لوگ مسلمانوں میں پھیلاؤ. کہتے تھے ایک تو جب تمہارے ہاں یہ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے نا اذان کی، ہمارے دل ہل جاتے ہیں، کیا شان ہے اذان کی، ہیں کیا شان ہے اللہ کی، اللہ اکبر چار مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، پھر آخر میں دو مرتبہ اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا، تو کہتے اس کا دل پر ہمارا اثر ہو، ہمارے دل ہلتے تھے. اور آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے حکم یہ کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اذان سنو، اذان سننے کے بعد پھر اذان کا جواب دو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان اذان کا جواب دے، اذان کے جواب کے بعد درود شریف پڑھے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پوری پڑھے. حدیث شریف میں فرمایا سل تعطا، تم اللہ سے سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، سل تعطا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ بڑی ہی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، مختصر سی دعا سوچ کے رکھو کہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، مانگیں گے اللہ سے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو. میں نے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اذان کے بعد کی دعا یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی جاتی، اور یہ دعا کے الفاظ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ بھئی یہ دعا مانگا کرو. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا تو ضرور قبول ہوگی اذان کے بعد کی دعا. فرماتے تھے ساتھ ساتھ اپنی حاجت کے لیے بھی دعا مانگ لو، جب اللہ تعالیٰ ایک دعا قبول کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دوسری دعا کو قبول نہ کریں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو وہ پادری کہنے لگا کہ یہ اذان جب آپ دو دیتے ہو اس کا دل پہ ہمارا اثر ہوتا. دوسری بات اس نے کہی کہ مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اگر مسجد نہیں ہوئی اور مسجد دور ہے تو جہاں جگہ ملتی ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ پادری کہنے لگے جب مسلمان اس طرح نماز پڑھتے تھے نا تو ہم بہت ہمارے دل پہ ایک اس کی لرزہ تاری ہوتا تھا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جہاں موقع ملا مسجد نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے تو سڑک پہ کھڑے ہو گئے باغوں میں کھڑے ہو گئے لیکن نماز پڑھ لی. سواریاں چل رہی ہوتی ہیں ٹرینیں چل رہی ہیں بس اسٹاپ ہیں ایئرپورٹ ہیں جہاز ہیں پڑھ رہا ہے مسلمان اپنی نماز. تو جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں اللہ تعالی نے اس حکم کا مسلمانوں کے اس کام کا دشمنوں کے دل پر کیا کیا ایک رعب رکھا. میرے استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں بیت المکرم مسجد میں اپنی وفات تک جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے, میرے بخاری شریف کے استاذ تھے شیخ الحدیث دار العلوم کے, میرے بھی استاذ تھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے. تو وہ ہمیں درس میں ایک بات فرماتے تھے جب ہم بخاری شریف کی کتاب المغازی پڑھتے تھے جس میں سوارے غزوات کب بیان آیا, تو اس میں ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک تو مسلمان لڑتا ہے, لڑائی جب ہوتی ہے جہاد جب ہوتا ہے ایک مسلمان لڑتا ہے, ایک لڑنے سے فتح ہوتی ہے. فرماتے تھے اللہ تعالی نے اصل چیز مسلمانوں کا رعب رکھا ہے جو دشمنوں کے اوپر طاری ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کا رعب ہے. مسلمانوں کا رعب اس وقت قائم ہوتا ہے جب مسلمان اللہ کی مان کر چل رہا ہوتا ہے, اس وقت اللہ نے مسلمانوں کا رعب رکھا ہے. ہوں گے چند مسلمان لیکن جب ان کی اپنی نماز ان کی اپنی ادا ان کی اپنی سنتیں ان کا اپنا وقار اس سے غیر مسلم لرزہ باندھا ہوتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کے کاموں میں ایک رعب رکھا. تو ہمارے استاد یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان مخلصین لہ الدین اللہ کو خالص ہو کر پکارتا ہے, پکارنے کا مطلب زبان سے بھی پکارتا ہے اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے, جب نماز پڑھتے تو کیوں دشمن ڈر رہا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے دشمن کو ہماری نماز سے, ہم تو اپنے سیدھی سیدھی سی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو اپنا روزہ رکھ رہے ہیں آرام سے, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم حج کر رہے ہیں وہ بھی ایک خاص کونے میں بیت اللہ شریف کے پاس مکہ مکرمہ کے اندر مینار عرفات میں ہمارا حج چل رہا ہے, دنیا لرزہ باندام ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک رعب رکھا, یہ رعب ہے مسلمان. اس لیے فرمایا کہ بلو کری حل کافر پرواہ مت کرو کافروں کی, اپنا کام کرتے رہو, اللہ نے اسی میں عافیت رکھی ہے. رفیع الدرجات ذو العرش, اللہ درجات کو بلند کرنے والا. رفیع الدرجات کا ایک مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کا درجہ اتنا بلند و بالا, اس کا عرش اتنا اونچا, اس کے عرش کا بیان ہے. یا دوسرے ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ لوگ وہ انسان جو کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اس کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمانے والے ہیں. اس لیے فرمایا کہ رفیع الدرجات ذو العرش, وہ عرش والا ہے, تو اس کا ایسا عرش ہے, ایسا عرش دنیا میں ناممکن ہے, یہ تو کائنات میں کسی اور کا عرش ایسا نہیں ہو سکتا. یلقی الروح من امره علی من یشاء, وہ اپنے جانتا ہے, یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق, کہ وہ اللہ رفیع الدرجات ہے, وہ اللہ عرش کا مالک ہے, وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وحی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے. اور وہ متعین باتیں وحی صرف اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں, غیر نبی پر وحی نہیں آ سکتی. ہمارے دل میں بھی بات آتی ہے, اللہ کے بندوں کے دلوں میں بات آتی ہے, وہ الہام ہوتا ہے, وہ وحی نہیں ہو سکتی. وحی صرف اللہ کے نبیوں پر آتی ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی یا دیگر انبیاء اکرام پر آئی. یہ کیوں اللہ تعالی وحی بھیجتے ہیں؟ یہ اس لیے بھیجتے تاکہ لوگوں کو رہنمائی دے سکے, تاکہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ احادیث وحی تو ہیں, وحی تو ہیں. جو آپ سے جب لوگ حکم پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں, آپ جواب دیتے تھے, وحی تو ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, وما ينطق عن الهوى اپنی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحا, وہ صرف وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یلقی الروح من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو نازل فرماتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں اپنے حکم سے، اپنے بندوں پر سے، جس کو چاہے، جس کو اللہ نبی بنائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، یعنی انبیاء کرام پر. لینذر یوم الطلاق، طلاق کے معنی آتے ہیں ملاقات کا دن، چھوٹی تے سے، تے سے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ تم کو ڈرائیں ملنے والے دن سے. یہ وحی کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکامات کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ڈرائیں کہ وہ ملاقات کا دن جب اللہ سے ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب کتاب میں ہم لوگ ہار جائیں، حساب کتاب میں ہم لوگ پیچھے ہو جائیں، حساب کتاب میں ہم لوگ جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں. لینذر یوم الطلاق، تاکہ ملاقات کے دن سے تم کو ڈرائے. اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم سے سوالات فرمائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے. اپنے عمل کو ہم بتائیں گے، اللہ ہم نے کون سا عمل کیا، کیسے کیا. یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، فرمایا کہ جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اللہ پر ان کی، کوئی چیز اللہ پر ان کی چھپی نہیں ہوگی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کوئی بات اللہ کے سامنے ان لوگوں کی مخفی نہیں. ہم دنیا میں کتنے گناہ کر لیں اور بڑے چھپ کے گناہ کریں تو دنیا میں تو ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری کوئی چیز اللہ کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ دیکھو دو نفخات ہوں گے، سور پھونکی جائے گی دو مرتبہ، ایک کو نفخہ اولا کہتے ہیں، ایک کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں. نفخہ کے معنی ہوتے ہیں سور پھونکنا. نفخہ اولا وہ اس وقت ہوگا جب سور پھونکی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، زمینوں کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، ملائکہ بھی سب کو پر موت آ جائے گی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی موت آ جائے گی، اسرافیل علیہ السلام ان کو بھی موت آ جائے گی، میکائیل علیہ السلام ان کو بھی موت آ جائے گی، اور آخر میں اسرائیل علیہ السلام جو خود ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے، ان کو بھی موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں زمینوں کو، بائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ کر کہیں گے این المتکبرون این الجابرون، کہاں گئے وہ دنیا کے بڑے بڑے متکبر، کہاں گئے وہ دنیا کے بڑے بڑے جبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا بڑا کہنے والے، کہاں گئے. لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج زمین بھی ختم، آسمان بھی ختم، ملائکہ بھی ختم، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک اللہ ہی ہوگا، واحد ہوگا، القہار ہوگا، جو زبردست ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. تو دو نفخے ہیں، ایک نفخہ اولا جب سور پھونکی جائے گی، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم، پھر دوسری مرتبہ کا نفخہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، تمام انسان زندہ ہو کر دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. جو ہمارا عقیدہ ہے، جس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا کہ بعض بعد الموت، موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دنیا نہیں مانتی نا، مسلمان نہیں مانتا اس بات کو، اور تو کوئی نہیں مانتا. جب اس نظریے پر ہم آتے ہیں اور قرآن کریم کے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، تاکہ انسانوں سے سوال جواب ہوگا. جب تک آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک، موت تک، قیامت تک، جتنے انسان دنیا میں آئے رہے سب کھڑے ہو جائیں گے. اس کو نفخہ ثانیہ فرمائے، یہ نفخہ ثانیہ ہوگا، جس کو بعض بعد الموت سے تعبیر کیا. عیسائی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، بدھ مت کے لوگ نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا اس عقیدے کو، لیکن قرآن کریم جگہ جگہ یہ سب کہتے ہیں بس انسان کی زندگی انجوائے کر لو آپ. اسی لیے ان کے ہاں انجوائمنٹ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دل چاہے کر لو، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاشعور میں انسان کی جو خوشی ہے وہ خوشی کہتے ہیں منا لو، یہ انجوائمنٹ ہے. یہ جو آج جتنے نظریے آ رہے ہیں ٹرانسجینڈر بل نہیں آ رہا آج کل کہ جی ہم جنس پرستی کا بل، یہی تو ہے کہ آپ کا دل میں جو ہے کرو، آپ کسی چیز کے پابند تھوڑی، آپ کی زندگی ہے، جتنے دن کی زندگی اس کو انجوائے کرواؤ، کیونکہ مرنے مر گئے تو بس مر گئے، مر گئے تو مٹی مرل مل کے ختم ہو گئے، اب آپ کا کوئی وجود نہیں بچا. ہمارا عقیدہ یہ کہاں ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہے عارضی زندگی، یہ چھوٹی زندگی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا کے چکر میں مت لگو، یہ تو تھوڑے دن کی سانسیں، کس کا وقت کتنا لکھا یہ تو اللہ کو بتا، لیکن اصل زندگی، دائمی زندگی، باقی رہنے والی زندگی، وہ تو موت کے بعد جب انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے کس کو دوزخ میں کس کو جنت میں، وہ فیصلہ ہوگا، وہاں جو زندگی ہوگی وہ ہوگی ابدی زندگی، وہ ہوگی ہمیشہ رہنے والی زندگی. یہ دنیا کی زندگی تو کوئی اجوائے کی زندگی نہیں، اجوائے کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو پہنچا دے. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت. اب جب روز قیامت قائم ہو گئی، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہو گئے، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو بما کسبت اے بما فعلت، جو کام اس نے دنیا میں کیے، جو اچھے کام کیے، جو برے کام کیے، چھوٹے کیے یا بڑے کیے، وہ سب انسان کے سامنے آئے. چنانچہ قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ ایک رتی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی کی وہ بھی اللہ تعالی کے سامنے آ جائے، اور کوئی ایک رتی کے دانے کے برابر بھی برائی کی وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گا. ہر ایک کے اوپر جزا و سزا ہوگی، ہر ایک کے اوپر فیصلہ ہوگا، دنیا میں کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، اچھا یا برا ہر ایک کا بدلہ انسان کو ملے گا. تو فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہر چیز آج کے دن بدل دیا جائے گا ہر انسان کو، ان تمام اعمال کا جو اعمال انسان نے کیے اس کا بدلہ انسان کو ملے گا. لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو سزا ہوگی انصاف کے ساتھ ہوگی، جو ثواب دیا جائے گا اچھا بدلہ ملے گا وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، کوئی ظلم انسان کے ساتھ نہیں ہوگا. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم ان الله سريع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آدمی سوچتا ہے، کہتا ہے میں کون ہوں، میرے سے کون پوچھے گا. سب سے خطرناک جاب، سب سے خطرناک عہدہ وہ ہے جہاں دنیا میں کوئی کسی سے سوال نہ کرے، یہ ہے سب سے خطرناک. آدمی کہتا ہے میں تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا صاحب، میرے سے کون پوچھے گا. تو جب انسان کے دل میں یہ آئے میرے سے کون پوچھے گا، تو پھر وہ گناہوں پر جری بہت ہو جاتا ہے، بہادر بہت ہو جاتا ہے. کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی کو یہ کر رہا ہے، کسی کو وہ کر رہا ہے، اس گھمنڈ میں، اس غرور میں، اس تکبر میں کہ مجھ کو کون پوچھنے والا. میرے بھائی، جب دنیا میں اگر انسان کو دنیا میں بھی کسی کا ڈر ختم ہو جائے اور انسان بے پرواہ ہو جائے، تو اندازہ کرو کتنے بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. کہ جتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے جو کہتے تھے کہ ہماری حکومت، ہماری سلطنت کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا، یہ ایسا خطرناک بات ہے کہ جب پکڑ تو آئے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، لیکن جب وہ پکڑ آئے گی تو پھر پکڑ بھی پھر ایسی سخت ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، انسان اس کا اس پناہ میں رکھے انسان کو. وانذرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ خبر سنا دیجئے ان کو، یوم العازفہ، اس قریب آنے والے دن روز قیامت کی. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن کی فکر کرو، جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تم جب آج کسی کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، آج ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آج ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اس کا جلد یا بدیر آپ کو حساب کتاب دیا جائے گا. کبھی دنیا میں ہی حساب شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی انسان کے اوپر وہ آفتیں آخرت میں آتی ہیں، کبھی دونوں جگہ آتی ہیں. اللہ کا معاملہ، تو فرمایا کہ وہ انذر ہوں یوم العازفہ، اور آپ ڈرائیے، خبر سنا دیجیے ان کو، ڈر سنا دیجیے ان کو، یوم العازفہ اس قریب آنے والے دن کی، مراد اس سے روز قیامت ہے. اذ القلوب لدى الحناجر، جب انسان کے دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے خوف سے، کاظمین، اور وہ اپنے جو کیفیت ہے اپنے تکلیف کی، اور وہ جو کیفیت ہے ان کو اپنے اس گھٹن کی، اس کو وہ دبا رہے ہوں گے. یعنی جب مصیبت آتی ہے، دل پریشان ہے، دل حلق میں انسان کے آ گیا، تو وہ اس کیفیت کو کیا کر رہے ہوں گے، دبا رہے ہوں گے. کاظمین، کاظم کے معنی ہوتے ہیں یہ غم سے گھٹ گھٹ جانا، انسان غم سے پریشانیوں سے گھٹنا. تو فرماتے ہیں کہ کاظمین، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب انسان کے دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے مارے خوف کے، اور وہ ظلم سے کی وجہ سے اپنے گھٹ رہے ہوں گے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اللہ تعالیٰ فرماتے جو ظالم لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی باتیں مانی جائیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے. دیکھو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. خائنۃ الاعین کہتے ہیں، ای الخائنۃ الاعین الخائنہ، وہ آنکھ جو انسان کے چھپ چھپ کر گناہ کرتی ہے، غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں چھپ کر، دوسروں کی نظروں سے چھپا کر، وہ ہے خائنہ اعین، خیانت کرنے والی آنکھ، جو لوگوں سے چھپ کر بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی ظاہری گناہ ہیں، اور انسان کے وما تخفی الصدور، انسان کے جتنے باطنی گناہ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو ہم نے چھپ کر گناہ کیے، وہ گناہ جو ہمارے دلوں میں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب ہوگا. واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. والذین یدعون من دونہ، جو لوگ کے اللہ کو پکارتے، جو لوگ کے پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو، دوسرے خداؤں کو پکارا ہوا ہے، دوسرے خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یعنی غیر اللہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے بت بنائے ہوئے کہ صاحب یہ ہمارا نعوذ باللہ خدا ہے، جنہوں نے گائے کو خدا بنا لیا، جنہوں نے بتوں کو خدا بنا لیا، جنہوں نے قبروں کی پوجا کرنی شروع کر دی، جنہوں نے مردوں سے مانگنا شروع کر دیا، ان کا اعتقاد ان کے اوپر ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی تمہاری مدد نہیں کریں گے. وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ بتوں کو آپ ہاتھوں سے بناتے ہو، جانوروں کو آپ اپنے ہاتھوں سے پالتے ہو، قبروں کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، وہ کیسے تمہاری مدد کریں گے؟ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ کے پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو، لا یقضون بشیء، دوسرے خدا تمہارے کبھی بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ کو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اور غیر اللہ کے چکروں میں پڑا رہا ہے. ٹھیک ہے، غیر اللہ کے چکروں میں لگ گیا، اللہ کو اللہ سے خود نہیں مانگ رہا. کسی نے کہا کہ صاحب یہ تعویذ ہے یہ پڑھ لو، تو اسے تعویذ پڑھ لیا. کسی نے کہا کہ فلانے قبر پر جا کر چادر چڑھا دو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ چادر چڑھانے جا رہا ہے. تو چادروں سے کیا ہوتا؟ اتنا کمزور ایمان ہمارا کہ چادر کیا دے گی آپ کو؟ آپ اللہ سے مانگو، صدقہ خیرات کرو، دعائیں مانگو. میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وظیفوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور چیز دعا ہے. وظیفوں سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ دعا. دعا بہت طاقتور چیز، دعا بہت طاقتور چیز. ان اللہ، فرمایا کہ والذین یدعون ولا یقضون بشیء، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ وہ سننے بھی والا ہے، دیکھنے بھی والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. لہذا اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اور آخرت کی تیاری کرو. بات کا حاصل لب لباب یہ ہے، پورا رکوع ہم نے تقریباً پڑھا، جس کا حاصل لب لباب یہ ہے کہ دنیا کا جو وقت ہے، یقیناً دنیا کے اس وقت میں ہم دنیا کے کام بھی ضرور کریں. یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. دنیا کے سارے کام دھندے جو جائز حدود میں ہیں، جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کرنا ضروری ہے. گھر کی زندگی ہے، خاندان کی زندگی ہے، دوست احباب کی زندگی ہے، آپ ضرور اس میں وقت لگائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کریں. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ آپ خاندان کے ساتھ رہیں، دوستوں کے ساتھ رہیں، گھر والوں کے ساتھ رہیں، کاروبار کرتے رہیں، ملازمت کرتے رہیں، دنیا کے دھندے چلاتے رہیں اور اللہ کی بھی مانتے رہیں. یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ سارے کام چل سکتے ہیں. لیکن آخرت کبھی فراموش نہ ہو. یہ بات فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے چکروں میں لگ کے، دنیا کے کاموں میں لگ کر ہم آخرت کو بھول جائیں. لہذا جتنا ہم سے ہو سکے ہم پوری کوشش کریں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، اور دنیا کے کام بھی سارے چلاتے رہیں. کیا مشکل کام ہے؟ چاہے اس حدود میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں، پھر اپنے کام چلائیں. آخرت کبھی انسان کی نظر سے اوجھل نہ ہو اور ہمیشہ انسان کی نظر کے اندر آخرت رہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما، دین پر عمل کرنے کو یا اللہ آسان فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یا اللہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما. پاکستان کے لیے دعا کریں یا اللہ پاکستان کو یا اللہ استحکام عطا فرما. یہاں کے رہنے والے عوام کو یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. یہاں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما یا اللہ، مہنگائی کا خاتمہ فرما یا اللہ، بجلی کی کمی کا خاتمہ فرما، پانی کی کمی کا خاتمہ فرما، ہر قسم کی مشکلات کا خاتمہ فرما. نیک اور صالح حکمران عطا فرما یا اللہ، نیک اور صالح حکمران عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس انسان کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ، اس پریشانی کو یا اللہ دور فرما. غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ کافروں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو ملی امید فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.